السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين. الحمدللہ جی ہم اس وقت رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری حصے میں داخل ہو گئے اور بہت جلد دوسرے عشرے میں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ میں عطا فرمایا اور اس کی یہ رحمت اور برکت ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے چلتے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ اپنی صحت کے ساتھ اپنی ساری سوچ و فکر کے ساتھ موجود ہیں اور جو دن گزر گئے وہ تو گئے لوگ باقی ہیں اب وہ ہمارے لیے ٹارگٹ ہونے چاہیے ہدف ہونے چاہیے اور الحمدللہ ہم پچھلے کوئی 5 ہفتوں سے اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں رمضان اور رمضان سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم نے یہ جو آیت 185 کا پہلا حصہ ہے اس پر کچھ بات مزید تفصیل سے کرنی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بڑا ہی تحفہ ہے, عنایت ہے, رحمت ہے رب کی. یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, خزانے ہیں رب کی رحمت کے جو کہ لٹائے جا رہے ہیں, مغفرتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. اور یہ اتنی برکت, اتنی رحمت, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ فضل یہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے خاص اس کی حکمت ہے, اپنے بندے پر عنایت اور شفقت کا انداز ہے, اس کی روحانی طاقت کو زندہ کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ سے حیوان سے انسان بنانے کے لیے. ساری باتیں ہم نے تفصیل سے سمجھی الحمدللہ. اور نیکیوں کا یہ موسم جس میں شیطان کو قید کر دیا گیا, انسان کو اپنے بندے کو اللہ نے بھرپور موقع دیا کہ وہ آگے آئے, نیکیاں کرے, آگے سے آگے بڑھے, گناہوں سے بچے, اپنی روح کو پاک کرے, صاف کرے, اپنی فطرت کو دوبارہ سے جگائے, اپنے رب کے ساتھ جو تعلق بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے استوار کرے, دوبارہ سے عزم کرے اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لانے کے لیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس شے کے ساتھ جڑ کر, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا کہ روزے کا حاصل ہے تقوی, اور تقوی لعلکم تتقون کی تفصیل ہم نے پچھلے جمعے سمجھی تھی. یہ تقوی کس شے کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں؟ قرآن کو جیسے ہی ہم آغاز ہی کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کے پہلے ہی حصے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں, کوئی کمی, کوئی شک نہیں, اور یہ کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو ھدی للناس, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت 185 پڑھی, یہاں تو یہی بات ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں پر بات آئی ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اپنے آپ کو روکنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جس جگہ ھدی للناس ابھی ہم نے پڑھا, اس سے ایک آیت اوپر روزہ پڑھ رہے ہیں لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہے جناب تقوی, ہدایت اور قرآن کا آپس میں تعلق. منبع ہدایت کیا ہے؟ قرآن, تمام انسانوں کے لیے. ملے گی کس کو یہ ہدایت؟ جو تقوی والے ہیں, ہر کسی کو نہیں ملے گی. بلکہ سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اس قرآن سے تو گمراہی بھی مل جاتی ہے. کن لوگوں کو؟ جن کے دل میں فسق و فجور ہے, نافرمانی ہے. اور فسق کیا ہے؟ تقوی کا الٹ ہے. جس کے دل میں گندگی ہوگی, فسق, نافرمانی اور دنیا کی لذتوں کی محبت, وہ اس قرآن کو بھی پڑھے گا کیونکہ اس کے دل میں غلاظت ہے, تو وہ کیا پائے گا اپنے لیے؟ وہ پائے گا گمراہی. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے دل میں تقوی کی روشنی ہے, پاکی ہے اس کے دل میں, اللہ کی محبت کا پودا اس کے دل میں لگا ہے, اسی محبت کے پودے کا پھول ہے جس کو تقوی کہتے ہیں, تو وہ اس قرآن سے ہدایت لے گا, اس کو ہدایت ملے گی. تو پہلا نقطہ تو آج یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت سادہ لفظوں میں ہے رستہ، راستے کا تعین۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے رستہ ہمیں سمجھا دے کہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس طرح سے، وہ جو ایک خاص انداز تھا آپ کا، آپ مذاکرہ بھی فرماتے تھے، افہام و تفہیم بھی فرماتے تھے، سمجھاتے تھے، مختلف مثالوں سے بات رکھتے تھے، لہٰذا ایک موقع پہ آپ نے ایک لکڑی یا تنکا اٹھا کے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد آڑی ترچی لکیریں کھینچی اور فرمایا دیکھو یہ ہے وہ شیطان کے رستے، یہ ہے ڈسٹریکشنز، یہ ہے شیطان جس طرح تمہیں اس سیدھے رستے سے ہٹا کر ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ سیدھا رستہ، سیدھا رستہ، کہاں جا رہا ہے یہ رستہ؟ سیدھا اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف۔ اس رستے پر انسان سیدھا چلتا رہے، اپنی منزل پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اور جو ظاہر سی بات ہے جس کا انعام ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ شیطان نے چیلنج لیا کہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا ان کے سیدھے رستے پر، سورہ عراف میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب اس نے یہ چیلنج لیا، ٹھیک ہے مجھے تو نے، اے رب معاذ اللہ، جو شیطنیت کا اظہار اس نے کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اس نے جو ایک حسد اس کے دل میں، ایک جلن اس کے دل میں آئی انسان کے خلاف کہ جس کی وجہ سے اس کا رتبہ اس سے چھینا گیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، اس نے چیلنج لیا میں اس کے سیدھے رستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ سیدھا رستہ یعنی ہدایت۔ شیطان کیا کر رہا ہے؟ گھات لگا کر اس رستے سے ہٹانے کی، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو یہاں سے سیدھا جانا ہو اور کوئی آواز لگائے آپ کو اس طرف سے کہ میاں اس طرف سے آ جاؤ، اور آپ اس کی آواز پہ چونک کے اس طرف چلے جائیں، پھر ایک اور شخص وہاں سے آواز لگا بھائی ادھر آ جاؤ، آپ ادھر چلے جائیں، ادھر کی چمک نظر آئے، ادھر کی آواز نظر آئے، ادھر کا کوئی شور سنائی دے، اور آپ اس رستے سے بھٹک جائیں، بہک جائیں، اسے کہتے ہیں گم راہ۔ راہ سے گم ہو گیا ایک شخص، سیدھے رستے سے ہٹ گیا، ہدایت سے دور ہو گیا، جو رستہ اس کو اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہا تھا اس رستے سے وہ ڈائیورٹ ہو گیا۔ شیطان کا کام صرف یہ ہے، وہ ڈائیورٹ کرتا ہے، ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس کا پورا میکانزم صرف اور صرف یہ ہے، اور بس وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اور بس اس کو پتا ہے بھائی، ہم کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے موت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر دو ہی گھنٹے ہوں اپنا کام کرنے کے لیے، اور اس دو گھنٹے میں آپ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں، بیکار باتوں میں لگ جائیں، فضول گوئیوں میں لگ جائیں، کیا ہوگا؟ دو گھنٹے ضائع، آپ اپنا کام نہیں کر سکے۔ میرے اور آپ کے پاس یہی زندگی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے اور آپ کا چیلنج بس یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اسی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایوریج کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ اسی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور شیطان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے وقت کو ضائع کرے، ادھر ادھر لگا دے، ان کو چمک میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں، زیب و زینت میں گم کر دے، لذتوں میں ان کو رکھ دے۔ اس ہدایت کے رستے کو دکھانے کے لیے کیا چیز بھیجی گئی؟ یہ ہے قرآن، ہدل للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، الہدا، دی گائیڈنس، دی بک آف گائیڈنس، جو سب سے بڑا منبع ہے ہدایت کا، یہی ہے وہ اللہ کی رسی جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ممدود من السماء الی الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا، آسمان سے لڑتی ہوئی رسی، جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ سیدھا رستے پر چلتا چلا جائے گا، بغیر ادھر ادھر بہکے، ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوئے۔ اب اس ساری بات کا حاصل کیا بنا؟ شیطان کا دشمن اصلاً کون ہے پھر اس وقت زمین پر؟ وہ قرآن ہے، قرآن اس راہ پر چلا رہا ہے، شیطان جس راہ سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب جب بندہ قرآن کے سائے میں آئے گا وہ اس راہ کو پائے گا، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا، لہذا اس کی پوری کوشش کیا ہے، اس کی محنتوں کا حاصل کیا ہے؟ قرآن سے دور کر دو، قرآن سے جڑنے نہ دو، قرآن پڑھنے نہ دو، قرآن سمجھنے نہ دو، قرآن پر غور و فکر کرنے نہ دو، قرآن کو ان کی زندگیوں سے ہٹا دو، کیونکہ قرآن ہی اس کا دشمن ہے جو سیدھے رستے پہ لے جا رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ سیدھے رستے پہ جائے، یہ ہدایت پائے، اس کو صحیح رستہ مل جائے، اس کو اپنی منزل مل جائے، وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی تمہید، اب آ جائیے رمضان کے مہینے میں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں یہ فضیلتیں اور یہ رحمتیں، اس کی بھی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
وہ رب مہربان، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سیدھے رستے پر آئے، ہدایت پائے، جنت پائے، اس رب کی تو یہی ہے نا منشا۔ رب تو نہیں چاہتا، قرآن میں بھی کہتا ہے کہ رب کیوں چاہے گا کہ وہ سزا دے کسی کو، کیوں عذاب نازل کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہدایت پائے، سیدھے رستے پر آئے۔ اس لیے تو اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا، بے درپے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، یہاں تک کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب خاتم النبیین کے آنے کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنا، یہ ترتیب ہے، یہ اصول ہے۔ اور اس اصول کی ایک بہت بڑی جو اہم ترین اس کا مظہر ہے وہ یہ قرآن ہی تو ہے۔ اب قرآن آ گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس بات کے اندر جو اہم ترین حکمت ہے وہ کیا ہے کہ پہلے انبیاء جو آئے تھے وہ قرآن نہیں لائے تھے نا، قرآن کون لایا ہے؟ رسول اللہ لائے۔ جب قرآن آ گیا، قرآن ہمارے ہاتھوں میں قیامت تک کے لیے محفوظ، اب کسی نبی یا رسول کی ضرورت اب نہیں ہے، پہلے تھی، وہ آتے رہے اللہ کے ترتیب کے مطابق، اللہ کے اذن کے مطابق۔ جب قرآن نازل ہو گیا، یا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب میں نے کسی نبی یا رسول کو نہیں بھیجنا، تو اللہ نے اب قرآن دے دیا۔ اب یہ قرآن ہے جو کہ امام ہے، جو رستہ دکھائے گا، جو لے کر چلے گا، جو ہمیں بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو اصول بتائے گا۔ اور اس قرآن کو سمجھیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے، یہ کمبینیشن بن گیا جس کو دین حق کہا گیا۔ اور یہ قرآن کیونکہ نازل ہوا ہے رمضان میں، اب ذرا سمجھیے انسان کو سب سے بڑی کس جو جس شے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ آپ گمراہ ہو جائیں، آپ کو کہیں جانا ہو، آپ راستہ بھٹک جائیں، تو کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ جدھر آپ کو جانا ہے، یعنی ایک شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے، ہانپتا ہوا آئے، پریشان حال، بہت اس کا حال برا ہو، آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں بےچارا راستہ بھول گیا ہے، وہ پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، رو رہا ہے، پسینوں پسینہ ہے، اور آپ کے پاس آتا ہے سر کھجاتا ہوا، کہتا ہے بھائی آپ مجھے رستہ بتا دیں گے؟ آپ کہیں ہاں ہاں یار بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں؟ آپ اس کی حالت کو دیکھ کے رحم کھائیں گے اس پہ، اس سے کہیں گے ہاں ہاں تمہیں کہاں جانا ہے بتاؤ، اور وہ کولے یار یہ تو مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے اس شخص سے؟ آپ کو اس پر رحم بھی آئے گا، ترس بھی آئے گا، لیکن کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ وہ شخص ہے جو گمراہ ہے، یہی تو وہ ہے جس سے اس کی راہ گم ہو گئی، یہی تو ہمیں اور آپ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ قرآن کو اگر چھوڑیں گے، ترک کریں گے، یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اسی قرآن کو پکڑنے یا اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج ملے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوں گی۔ یہی تو بات ہو رہی ہے، قرآن کو تھامو گے سیدھا رستہ ملا رہے گا، ہدایت ملی رہے گی، اپنی منزل پہ پہنچو گے کامیابی۔ قرآن کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے، منزل دور ہو جائے گی، بھٹک جاؤ گے، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارو گے، زوال آ گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آپ نوٹ کیجئے، ہر چیز قرآن کے ساتھ ہے اس وقت۔ اللہ کا رستہ قرآن، اللہ کی رسی قرآن، اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام، یہ اللہ کے ارشادات، یہ اللہ کی تقریریں، یہ اللہ کی باتیں، یہ قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ہے، یہ قرآن ہے کہ جس کو تھاما تھا صحابہ نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ نفس پر جیسے ہاتھ رکھ کر ایک ماہر وید بتاتا ہے نا مرض کیا ہے، ایسے علامہ اقبال نے یہ نفس پہ ہاتھ رکھا اس امت کی، یہ زوال، یہ ذلت، یہ تباہی، آج جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم اس اینڈ آف ٹائم کی طرف جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ دل اس وقت چھلنی چھلنی، یقین کریں ایسی کیفیت ہے کہ جیسے کسی نے اندر زخم لگا دیا۔ افغانستان سے پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ بدترین بھی کوئی شے ہم نے تصور کی تھی کبھی؟ اس سے بھی زیادہ اپنے ہی بھائی کے سینوں میں اگر ہم ایک دوسرے کے چھرے گھوپیں، دونوں طرف سے بیوقوفیاں ہو رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک طرف، دونوں طرف سے بیوقوفیاں ہو رہی ہیں، نالائکیاں ہو رہی ہیں، انتہا درجے کی یہ سازش، اور اتنی کلیئر یہ باتیں ہیں، ہم جیسے نامعقول حقیر لوگ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ڈورے ہلا رہے ہیں، کس طرح سے سازشیں رچ رہے ہیں، پوری دنیا میں ریجیم چینج جس کو کہا جاتا ہے وہ لا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ون ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، وہ صہیونی ریاست دی گریٹر اسرائیل کے بنانے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ عملاً تو وہ بن بھی چکا، بس فزیکل دنیا میں اس کو اپیئر ہونا ہے، اب وہ دجال نے آنا ہے، حالات خراب ہونے ہیں، ملحمۃ العظمیٰ ہونی ہے، بڑی جنگ ہونی ہے، تباہی آنی ہے اور مسلمانوں کی پٹائی ہونی ہے، زبردست پٹائی ہونی ہے. اولاً ہم سب نے تیار رہنا ہے اس کے لیے. بار بار یہ باتیں اس اسٹیج سے، اس ممبر سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور ہر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو بھی تھوڑا سا بھی اس بارے میں سمجھتا ہے بوجھتا ہے، لہذا بار بار یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، تو بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں. پوری امت اس وقت ایک تماشا بنی ہوئی ہے، تماشا. امت نام کی کوئی شے باقی نہیں بچی، کچھ نہیں رہ گیا امت نام کا. اور وجہ کیا ہے؟ ساری باتوں کو ادھر سے ادھر سے گھما لیجئے، جوڑ لیجئے، توڑ لیجئے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے قرآن کا ترک کر دینا. قرآن کو ہم نے اپنی عملی زندگی سے نکال دیا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اس قرآن کو چھوڑا تو آج ہمارے فرقوں کی کوئی تعداد ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اللہ نے فرما دیا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو تھامو گے تو تفرقے سے بچو گے، ڈیوائیڈ ہونے سے بچو گے. یہ قرآن ہے جو تمہیں ایک کر کے رکھے گا. اور شیطان کو پتا تھا، اس کا دشمن اسی لیے یہ قرآن ہے. ساری چیزیں اس قرآن سے وابستہ ہیں. قرآن چھوڑتے گئے، چھوڑتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، ہٹتے گئے، نتیجہ آپ دیکھیے. ہم ہر کچھ ہیں، میں نام لینے مناسب نہیں سمجھتا خامخواہ. ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں بس، باقی سب کچھ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم امت نہیں رہے. اب ہماری خدمتیں، ہماری ایفرٹس، ہماری بھاگ دوڑ، ہماری دلیلیں، ہمارا سارا کچھ جو اس وقت ہم محنت کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مکتبہ فکر کو صحیح ثابت کرنے اور بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اسلام کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ دور دور تک بھی نہیں ہے. اب یہ ساری بات رمضان کے ساتھ اسی لیے ریلیٹڈ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ وہ مہینہ جس میں یہ رحمت آئی تھی، یہ روشنی آئی تھی، یہ نور آیا تھا. اللہ نے اپنی یہ رسی اپنے بندوں کے لیے آسمان سے لٹکائی تھی کہ اس کو تھام لو، تمہیں اس زلزل سے، اس ذلت سے نکال کے اوپر لے آؤں گا، عروج دے دوں گا، اقتدار دے دوں گا، عزت دے دوں گا. ہم اس کو تھامنے کو تیار نہیں ہو رہے. یہ رمضان ہے جو پیکج ہے، اس رمضان کے اندر ہم اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اسی لیے دیکھیے قیام اللیل کا معاملہ، اللہ کے نبی نے تو، اب دیکھیے جھگڑے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، کون کون سی بنیادوں پر، اللہ کے نبی نے تو پوری زندگی قیام اللیل کیا ہے، پوری زندگی نبوت کے آ جانے کے بعد آخری دن تک آپ کا تو قیام اللیل روٹین رہی ہے. آپ پر تو فرض تھی نماز تہجد. یہ تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ آپ نے باہر آ کر جماعت کرائی صحابہ کرام کی، قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوئی اس کے اندر، یہ اس بات کا مظہر تھا کہ دیکھو یہ موقع ہے اب قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے اور جڑنے کا. یہ موقع ہے کہ دن میں اپنے روزے رکھ کے تم جسموں کو کمزور کر چکے ہو، راتوں میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو. صحابہ صرف رمضان میں نہیں قیام اللیل کرتے تھے، صحابہ کی بھی ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی کی طرح پورا سال قیام اللیل کرتی تھی. رمضان میں تو اس کا اظہار بالخصوص اس لیے کیا گیا تاکہ یہ پیکج سمجھ آ جائے جو اللہ فرما رہا ہے کہ دن کے روزے رکھو، رات میں قیام کرو، قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو. یہ قرآن ہے جو رمضان کی شان ہے، یہ قرآن ہے جو رمضان کی وجہ شان ہے. سبب یہ ہے اس رمضان کی عظیمت کا، برکت کا، رحمت کا، یہ قرآن ہے. یہ قرآن جس شے کے ساتھ جڑتا ہے اس کو اعلیٰ کر دیتا ہے. یہ رمضان میں نازل ہوا اس لیے رمضان مہینوں کا سردار ہے، اور فضیلتیں اور رحمتیں اور خزانے ہیں مغفرتوں کے. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، جو بات آگے ایک آیت کی بات آ گئی، ہزار مہینوں سے افضل یہ ایک رات، قدر والی رات، تقدیریں بدا دینے والی رات، تقدیریں بدل دینے والی رات. یہ قرآن آیا ہے اس رات میں، تو تقدیر بدل دینے والا کون ہے؟ قرآن ہے. قدر بڑھا دینے والا کون ہے؟ قرآن ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو قدر بڑھے گی. قرآن کا احساس دل میں ہوا، نیت کی، قدر بڑھ گئی. قرآن کی طرف قدم اٹھائے قدر بڑھ گئی. قرآن کو ہاتھوں میں تھاما، قدر بڑھ گئی. قرآن کو کھولا، قدر بڑھ گئی. پڑھنا شروع کیا، قدر بڑھ گئی. ہزار سے، لاکھ سے، کروڑ سے ملٹی پلائی کریں، اس پر غور و فکر کیا، قدر بڑھ گئی. اس کے احکامات پہ عمل شروع کیا، قدر بڑھ گئی. اس کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا، سبحان اللہ. یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے اللہ سے قریب ہونے، اپنی قدر کو بڑھانے، اپنی ورت، اپنی ویلیو کو بڑھانے کا ٹول، یہ ہتھیار، یہ کی، یہ قرآن ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے، کنجی ہے، یہ قرآن ہے جو اس رمضان میں آیا، جس کی وجہ سے رمضان یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا پیکج، یہ ریلیف پیکج جس کو ہم کہتے ہیں آج کی ٹرم میں، یہ رحمت، یہ فضیلت اس قرآن کی نسبت سے ہے، قرآن کی بنیاد پر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں۔ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، قرآن سب سے ہائیسٹ کیریئر ہے، یہ سب سے اعلیٰ کیریئر ہے یہ اللہ کی نظر میں، قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے پھر اس دنیا کے اندر جو اللہ کے یہاں قدر پائے گا، یا تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں لگا دے یا پڑھانے والوں میں لگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سب بیکار ہے، کچرا ہے، جہالت ہے، باطل ہے، طاغوت ہے۔ لہذا اس رمضان کے مہینے کا جو حصہ رہ گیا ہے، عزم کریں کہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، جو بھی تعلق کی بنیادیں ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس پر ایمان لانا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان لانا، یہ کتاب ہدایت، اللہ کے کلام، اللہ کے الفاظ، اللہ کے یہ ارشادات، اللہ نے مجھے پکارا ہے اس میں، یا عبادی، اے میرے بندے، یا ایو الناس، اے انسانو، یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، کون ہے یہ سب، میں اور آپ، مجھے پکار رہا ہے میرا اللہ، میرا رب، اور میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں گم ہوں، میرا رب مجھے پکار رہا ہے، پکار پکار کے ہدایتیں دے رہا ہے، انسٹرکشنز دے رہا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہا ہے، اس قرآن کو نہیں اٹھاؤں گا تو کیا ہوگا میرا، کیسے کل قیامت کے دن جسٹیفائی کروں گا اپنے مسلمان ہونے کو۔ سورہ یونس میں بڑا پیارا مقام ہے، بڑا پیارا مقام ہے، ویسے تو پورے قرآن میں کئی مقامات ایسے ہو سکتے ہیں، قرآن کی عظمت، قرآن کی قدر و منزلت، سورہ حشر میں بھی ہے نا کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، رزا رزا ہو جاتا اللہ کی خشیت سے، یہ قرآن وہ شے ہے۔ بہرحال سورہ یونس کی 57 اور 58 جو آیات ہے، یا ایو الناس، اے انسانوں، یہ ایسا ہے کہ کسی جگہ وبا پھیلی ہو، لوگ مر رہے ہوں، اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، چیخو پکار ہو، آہو بکا ہو، اور وہاں پر کوئی مسیح آواز لگائے کہ اے لوگو، تمہاری بیماری کا علاج یہ میرے ہاتھ میں، یہ لو۔ سوچئے ذرا کہ وہ لوگ جو اس اذیت ناک کیفیت میں ہوں، مر رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں، تکلیف میں ہوں، کیسے دوڑیں گے، لپکیں گے اس شخص کی طرف جو کہے گا یہ دیکھو میرے پاس تمہاری اس اذیت، اس تکلیف کی یہ دوا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بالکل وہ انداز ہے، یا ایو الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دیکھو تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی تمہارے پاس، تم گمراہ ہو، تمہیں راہ دکھانے والا، تم بھٹک گئے ہو، تمہیں سیدھا رستہ دکھانے والا، تم زوال میں ہو، ذلت میں ہو، تمہیں عزت دینے والا، تمہیں ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر عزت کی قدر و منزلت کی منزلوں پر پہنچانے والا، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ آ گیا تمہارے پاس، یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ ایک فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی نے جب پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ، بتائیے اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، آپ نے فرمایا تھا، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، اس میں ہیں تمہارے سارے معاملات، سارے مسائل کا حل، تمہارے پچھلوں کی باتیں، تمہارے آگے آنے والے حالات، سب کچھ اس میں ہے۔ جو اس کو تھامے گا وہ ہدایت پائے گا، جو اس کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت لانے کی کوشش کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے پکار، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جس بیماری، جس پریشانی، جس تکلیف، جس اذیت، جس ذلت میں تم ہو، تمہیں نکالنے کے لیے آ گیا نا قرآن، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی بیماریوں کی دوا یہ ہے، شفا اس میں ہے۔ اور سینے کی بیماریاں وہ ہیں جو انسان کو کمتر کرتی ہیں، حقیر کرتی ہیں، جانور بنا دیتی ہیں اس کو۔ یہ سینہ جو ہے، یہ بنیادی طور پر اظہار ہے اس جسمانی وجود کا، اور اس کے اندر جو دل ہے وہ ہے مظہر روحانی وجود کا۔ جب سینہ بھنچتا ہے، انشرائے صدر نہیں ہوتا نا، سینہ بھنچتا ہے تو دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور پھر وہ دل زنگالود ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتی ہے۔ تو سینے کی بیماریاں، یہ وہ کینسر ہے جو انسان کی روح کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے، اسی لیے تزکیہ کرنے یہ قرآن آیا، یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم، اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور تزکیہ فرماتے تھے. جو لوگ پودے اگاتے ہیں، گملے اگاتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیا عمل ہے. جب آپ کی بہترین کوالٹی کی گھاس کے درمیان ایک جنگلی گھاس کا تنکا نکلتا ہے، جب آپ بہترین کوئی پھول گلاب کا اپنے گملے میں لگاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی اور جنگلی گھاس اور دوسرے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کتنی مشکل سے ان کو ہٹانا پڑتا ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو پتا ہے. یہ مالی کو کبھی آپ کرتے دیکھیں گڈائی کا جو عمل جس کو کہتے ہیں، زمین کا ایک ایک انچ وہ بیچارہ اس میں وہ کھرپیاں ڈال ڈال کے اس کے اندر سے اس کی جڑوں کو نکالتا ہے ایک ایک کر کے، اور اگر وہ یہ نہ کرے تو یہ پوری گارڈن خراب ہو جائے گا، سارے پودے برباد ہو جائیں گے، کوئی پھول نہیں آئے گا، کوئی پھل نہیں آئے گا. ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں، ہم سب کو پتا ہے اس بات کی اتنی اہمیت ہے. یہی عمل ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا تھا، یہیں سے یہ پروسیس تزکیے کا جو ہے وہ مسیار لے کے اس جگہ پر فکس کیا گیا ہے. یہ دنیا کی محبت کے یہ جھاڑ جھنکار ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، یہ شح جس کو قرآن کہتا ہے، جی کا لالچ، مطلب پرستی، بس میرا کام ہو جائے، کسی اور کا ہو نہ ہو، اپنے لیے جینا، یہ انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے جس میں ہم سب اس وقت مبتلا ہیں معذرت کے ساتھ. اپنے لیے جینا، اپنے دائرے پر سرکل بناتا ہے انسان، اور جو اس دائرے سے نکلتا ہے قرآن نے اسی کو سب سے بڑی کامیابی کہا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ تغابن میں بات آتی ہے. جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، جو اپنے مطلب سے نکل گیا، جس کو دوسروں کی پرواہ ہونی شروع ہو گئی، اپنے سے زیادہ میرا کام ہونا ہو، میرے بھائی کا ہو جائے، میرا بھلے نقصان ہو جائے، میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، دوسروں کے کام آ جاؤں، میں اپنی گاڑی پیچھے کر لوں، بھائی تم نکل جاؤ، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں، بھائی تم رکھ لو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، آؤ. اور یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کو چند قدم چلے مجھے وہ زیادہ محبوب ہے اس سے جو میرے اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتکاف کرے، مسجد نبوی میں. یہ جی کا لالچ، اپنا مطلب، اب میرا کام ہو جائے، میں نکل جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میرا مسئلہ حل ہو جائے، باقی سب جائیں بھاڑ میں، یہ انسان کی سب سے بدترین بیماری ہے، بدترین، جس میں شیطان ہمیں مبتلا کرتا ہے. اور اس سے بچنا ہے تو کیا شیعہ ہے بھائی؟ قرآن و شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن ہے اس کا دوا، اس کا ٹونک، اس کا سیرپ، اس کی جو بھی کہہ لیں، اس قرآن سے بچیں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہ بیماریاں ختم ہوں گی، یہ کینسر سے جان چھٹے گی ہماری، یہ روحانی کینسر جو ہمارے اندر، جو ہمیں اندر ہی اندر کھا چکا، ہمیں جانور بنا چکا معذرت کے ساتھ، جیسے کتے بھموڑ رہے ہوتے ہیں ایک ہڈی کے اوپر، ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے، منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے. آج کیا کیفیات ہیں ہماری؟ چند روپوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جو دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، بیزاری ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، ابھی آتے میں ظاہر کیفیت بھی ہو جاتی ہے نا انسان کی، اس کا اثر ہوتا ہے. شاید اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، 15 منٹ جو ہے وہ وہاں دارالصحت اسپتال کے سامنے مجھے بلاک میں پھنسا ہوں میں بھی آتے ہوئے. کیوں؟ کہ وہ گاڑی بھرے وار رش ہوتا ہے، وہ مسجد بھی ہے، وہیں جمعہ بھی ہوتا ہے، اسپتال کا رش بھی ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے. ہر آدمی ذرا سی احتیاط کر لے، ذرا سا رک جائے یار، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اول تو وقت سے پہلے نکلو، ہم نکلتے ہیں وقت میں، میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں، اب وہاں جا کے پھنسے ہوئے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ گاڑی کوئی موڑ رہی تھی خاتون، کوئی اور وہاں سے گاڑی آ رہی تھی، وہ ٹچ ہو گیا، اس کا بمپر نکل کے باہر آ گیا، بس. اس کے بعد یہاں سے بھی نکل کر اور وہاں سے بھی نکل کر وہ ان کو برا بلا، وہ ان کو برا بلا، وہ ان کو بتائے کہ میں کون، وہ ان کو، پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، وہاں سے وہاں تک پورے سب مر رہے ہیں، دفاع ہو رہے ہیں روزے کے اندر، لیکن وہ اپنا وہاں اپنا مسئلہ نپٹا رہے ہیں. وہ بمپر گر گیا ہے، بس قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، گاڑی پہ ہٹ ہو گیا ہے، قیامت آ گئی ہے. جیسے کل قیامت کے دن پہلا سوال ہی ہوگا کہ تیری گاڑی پر کس کس نے ڈینٹ مارا تھا، لے آ ان کو، معاذ اللہ، معاذ اللہ. نماز چھٹتی ہے، ماتھے پہ بل نہیں آتا، جس کا پہلا سوال ہے کل قیامت کے دن. دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، جو کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، جس پر انسان سب سے زیادہ تعداد میں، یہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے، دل دکھانے کی وجہ سے، زبان کی مغلظات کی وجہ سے، سب سے زیادہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے انسان، اس بنیاد پر ڈالے جائیں گے. کیا کچھ زبان سے ہم نکال دیتے ہیں، کوئی زبان پہ لرزش نہیں آتی، کوئی دل نہیں کانپتا، کوئی غصہ نہیں آتا، ایویں چل رہا ہے، ایک گاڑی ٹچ ہو کے تو دکھا دے میری گاڑی سے، بس قیامت ہے، مصیبت ہے. یہ ہے وہ شوہ، یہ ہے وہ اپنا اپنی ذات کے گرد گھما ہوا میں اور آپ، ہماری شخصیت ہے، ہمارے یہ کردار، ایک دوسرے سے ہونے والی نفرتوں کی وجہ. اور بچنا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن. اس قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، جانور بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، بن چکے بلکہ. وہ ہداؤں و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، اگین وہی بات، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن دیکھیے، یہی تو کمبینیشن ہے. رسول اللہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین. قرآن کیا ہے؟ رحمت للمؤمنین. رسول اللہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت یہاں پر قرار دیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ملے گی، کس کو؟ متقین کو. تو رحمت تمام انسانوں کے لیے کون لے کر آئے؟ رسول اللہ. لیکن ملے گی کن کو؟ ایمان والوں کو. کون سے ایمان والے ہیں؟ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ زبان کی پھونکوں والا ایمان نہیں بھائی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دعوے، ترانے، نعرے، تصور تو کیجئے صحابہ کرام نعرے لگا رہے ہوں، جھوم جھوم کے ترانے پڑھ رہے ہوں، ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ، ایسا کوئی تصور میں بھی آتا ہے ہمارے؟ یہاں نعرے لگ رہے ہیں بس، یہ والا نعرہ، وہ والا نعرہ، ادھر والا نعرہ، ادھر والا نعرہ، اس جماعت کا یہ نعرہ، اس جماعت کا وہ نعرہ، یہ عاشقان رسول، یہ محبان رسول، یہ غلامان رسول، یہ خادمان رسول. رسول کی مشن سے، مقصد سے کسی کا رتی برابر بھی تعلق نہیں ہے، خادمان ہو یا محبان ہو یا عاشقان ہو یا غلامان ہو یا پتہ نہیں کون ہو. رسول کا مشن، رسول کا مقصد زندگی کا، وہ کہیں نہیں اپنی زندگی میں، نہ ان کی سنت ہماری زندگی میں، نہ ان کا کردار ہمارے کردار کے اندر. وہ کس لیے جی کر گئے، ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ ٹیگ لگا لگا کے پھر رہے ہیں، خالی ڈھول کی طرح بج رہے ہیں، ڈھپ 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 آوازیں لگا لگا کے. یہ ایمان نہیں، حقیقی ایمان، دل والا ایمان، تصدیق والا ایمان، عمل والا ایمان، جو عمل کی طرف لے کے جائے، جو دنیا مافیا کی ہر شے کو بے قدر کر دے انسان کی آنکھوں میں، اس کو حقیقت سمجھ آ جائے کہ یہ عارضی زندگی اور جو کچھ ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ برتنے کا سامان ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیا گیا ہے بھائی، ابھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا سب، متاع ہے متاع. یہاں آ کر بیٹھے ہیں کرسی پر، نماز کے لیے ایک سہولت ہے یہاں دی ہوئی ہے، نماز ختم ہوگی اٹھ کے چلے جائیں گے، ساتھ لے کے تو نہیں جائیں گے اس کرسی کو، اس کرسی سے محبت تو نہیں کرنے لگ پڑیں گے، اس کرسی سے پیار تو نہیں ہو جائے گا ان کو. بھائی آئے ہیں یہاں ایک کام کے لیے، اس کام میں سہولت ہے، بیٹھ کے نماز پڑھی چلے گئے. یہ متاع کی ڈیفینیشن ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ متاع ہے، متاع، مال، دولت، پیسہ، اولاد، جو کچھ بھی ہے، اقتدار، متاع ہے. ابھی ختم، ایسے سیکنڈ لگے گا موت آئے گی اور اس کے بعد ختم سب. جس کے لیے باگل ہیں، بابلے ہیں، جس کے لیے دنیا سے ہم نے جھگڑا لیا ہوا ہے، جنگ کی ہوئی ہے، پاگل ہوئے ہیں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر. ہداؤں و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اس کو پڑھیں گے تو ایمان ملے گا، اس کو پڑھیں گے تو دل میں نور آئے گا، دل میں روشنی آئے گی، اس کو پڑھیں گے تو دل سے، سینے سے بیماریاں جائیں گی، دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی، اللہ کا قرب محسوس ہوگا. جتنا اس کے ساتھ وقت لگائیں گے، جتنا اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیں، ایمان لانے کے بعد اب اس کی تلاوت ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے اس کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، روزانہ کا تلاوت کا معمول، صحیح طریقے سے اس کی تلاوت، ہدایت کی نیت سے اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں. پھر اس پر غور و فکر کرنا، اس پر سمجھنا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اس کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کے مضامین پر غور و فکر کرنا. یہ بہترین موقع ہے رمضان، دورہ ترجمہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، یہاں سے تو بہت قریب ہو رہی ہے الحمدللہ، بہت سارے ساتھی شریک بھی ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل سے جو پلاٹ ہمیں ملا ہے قرآن اکیڈمی کے لیے، یہ ایس آئی یو ٹی بلڈنگ جو ہے اس کے بالکل برابر میں، الحمدللہ بہترین موقع ہے. جو بھی دن رہ گئے، جو نہیں جا رہا، ابھی بھی وقت ہے بھائی. کون سا وقت آئے گا؟ آسمان سے خط آئے گا کہ کوئی ہمیں بتانے کے لیے کہ قرآن پڑھ لو، سمجھ لو، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے؟ نہیں بھائی، آ گیا جو آنا تھا، ابھی وقت باقی ہے. زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، بہت تھوڑی، یہ تھوڑی سی مشقت ہم نے اٹھانی ہے انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت اپنے کرنی ہے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. قل بفضل اللہ و برحمتی، اگین وہی بات فرما دیجئے، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اس کی رحمت ہے یہ. فضل کیا ہوتا ہے؟ بونس ہوتا ہے، ایکسٹرا الاؤنس ہوتا ہے، یہ آفیشیل انکریمنٹ نہیں ہوتا جو ہمارا حق ہوتا ہے، یہ بونس ہے. مالک نے خوش ہو کر بونس دیا ہے اپنے امپلائی کو، فضل، اللہ کا فضل ہے یہ، اللہ نے رحم کر دیا تمہارے اوپر، احسان کر دیا یہ قرآن دے کر. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں. یہ واحد شے ہے قرآن میں جس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، جس پر خوشی منانے کا کہا گیا. فخر کرو، خوشی مناؤ، فرحت محسوس کرو اپنے اندر، اطمینان محسوس کرو کہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی خزانہ تمہارے پاس، تم ہو جو اس کے متولی، اس کے نگران بنائے گئے ہو، تمہاری دسترس میں اس کو دیا گیا، کافروں کے پاس نہیں ہے، یہ تمہارے پاس ہے. یہ ایمان والوں کا اعجاز ہے، ایمان والوں کا اطمینان ہے. کون سی چیز ہے جس پر آ کر ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں؟ قرآن ہے یہ، قرآن، ورنہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کس شے پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ الحمدللہ اسلام دین حق ہے؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں قرآن کے سوا. وَهُوَ، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر چاہیے کہ یہ فخر کریں، خوشیاں منائیں، اس بات کا احساس کریں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس شے سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی اور وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا ہے دنیاوی دولت کو دیکھ کر، تو اس نے قرآن کی توہین کی. سب سے قیمتی خزانہ یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی محنت کرنی ہے. جو اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنا وقت رہ گیا ہے زندگی کا، جو جہاں ہے، بالکل ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آغاز کرے. کوئی کسی مڈل میں ہے، میٹرک میں ہے، جہاں کہیں جس لیول پر ہے، عزم کرے، ارادہ کرے اور وہاں سے آغاز کر دے جہاں وہ ہے، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دے. جس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھنا شروع کر دے. جو پڑھنا جانتا ہے، اپنے پڑھنے کے طریقے کو صحیح کرے، حرام غلطیاں دور کرے، اس میں تجوید صحیح کرے. جو الحمدللہ اس سے آگے نکل گیا، اب اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی زبان سیکھنے کی محنت کرے، اس پر غور و فکر کا معاملہ ہو، سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہو، سمجھے ہم کہ یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ظاہر سی بات ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی جینا، اس کے اتارے ہوئے جو اللہ نے اتارے ہیں اس میں فیصلے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ ہے مقصد اصل نا، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، یہی شے کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے. اور سب سے اہم ترین جو آخری بات ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کرنی ہے مجھے اور آپ کو. اللہ کے ربی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. حق میں کب بنے گا؟ جب ہم نے قرآن کے یہ حقوق پورے کیے ہوں گے. اس کو سمجھنا سمجھانا اور اس کو دوسروں تک، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اب تم اس کو پہنچاؤ دنیا کے ہر انسان تک، اس کے علوم تک اس کو پہنچانا، اس کی بات کو، اس کے پیغام کو پہنچانا ان قرآن والوں کی ذمہ داری ہے. اس کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی محنت کرنا، اس کا قیام کرنا، اس کے پڑھنے اور ماننے والوں کی ذمہ داری ہے. قرآن ہم پر فرائض عائد کرتا ہے اللہ کی طرف سے، ہم یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح ذلت میں رہیں گے، خواری میں رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کے گریبان پڑتے رہیں گے، محلوں میں، سڑکوں پہ، سرحدوں پر. کیا انجام ہونے جا رہا ہے ہم کو نظر آ رہا ہے. بات تو بڑی سخت ہے، ایک استاد جی فرما رہے تھے، سن کر کانپ گیا دل، بات بہت سخت ہے. کہہ لیں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو معاملات نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے اس وقت کردار نظر آ رہے ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کا ساتھ دینے والوں میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو آج مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس کے خلاف لڑنے والے وہ ہوں گے جن کو اللہ ایمان کی توفیق دے گا اور تیزی کے ساتھ، جو شعور کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں آج، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں الحمدللہ ریورٹ ہو رہے ہیں لوگ. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑتا، اللہ نے ہمارے حوالے کیا، ہم نے نہیں نبھایا اس کی ذمہ داری تو اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ ان لوگوں کو ایمان کی توفیق مل رہی ہے جو ہم سے ہمارے مقابلے میں کردار میں بہتر ہیں، معاملات میں بہتر ہیں، اپنے قول و فعل میں بہتر ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم سے لاکھوں گنا بہتر مسلمان ثابت ہو رہے ہیں، وہ قرآن کو تھام رہے ہیں، وہ قرآن کو اپنا امام بنا رہے ہیں، اور قرآن کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اب وہ اپنی زندگی کی رائے طے کر رہے ہیں. کسی دیکھیے جا کر ریورٹڈ مسلم کو اس کی زندگی اور اپنی ذرا موازنہ تو کریں، ہمیں پتا چلے گا، لگے گا وہ ہے پاکیزگی اور یہ ہے گندگی جس وقت ہم جہاں ہیں. بہت سخت بات کہی انہوں نے، باقی تو اللہ جانتا ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ حتمی کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال یہ ہلا دینے والی بات ہے جو انہوں نے کہی، کہ جو ہم اپنی امتوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اپنی قوموں کا حال دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں اس وقت جو مسلمان کہلائی جانے والے، عرب ہو یا عجم ہو، جس طرح سے یہ جانوریت حیوانیت کی طرف، لالچ کی طرف، مال پرستی کی طرف، جہالت کی گہرائیوں کی طرف جا چکے ہیں، معلوم یہی ہو رہا ہے جب دجال آئے گا یہ ہوں گے سب سے پہلے اسے قبول کرنے والے، اس کے ہاتھ پر ایمان لانے والے. اور وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے ایمان لا کر صحیح معنی میں مسلمان بننے کی، وہ ہوں گے جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ ہوں گے حضرت مہدی کی فوج میں، وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں ہوں گے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ کرم فرمائے، اللہ ایسا وقت نہ آنے دے ہم دعائیں کریں، روئیں، گڑگڑائیں اپنے اللہ کے سامنے. ہم اگر دھتکار دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے، تو کیا ہوگا پھر ہمارا؟ دنیا میں تو ہے ہی کچرا، کیا اوقات ہے ہماری؟ ذلت، بربادی، اپنے اپنے مسائل میں ڈوبے ہوئے کیڑے مکوڑوں والی زندگی، آخرت میں بھی جا کے جہنم ملے تو کیا بتائیے بچا پھر؟ کہاں کے رہے ہم؟ کچرا، بیکار، جس کو آگ لگائی جاتی ہے، کسی کام کا نہیں، تعفن زدہ لاش. بہرحال جی، قرآن کو تھامنا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، قرآن کو اور قرآن کی بنیاد پر اٹھی ہوئی جماعت کو اختیار کرنا تاکہ اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس قرآن کے علم مردار ہم بن جائیں، اس امت کو اس کا کھویا ہوا سبق یاد دلائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دن رہ گئے رمضان کے پوری طرح لگائیں اس قرآن کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.